وہ گانے والی آئی تھی، ہم نے اس اداکارہ کو بلایا تھا اور انڈیا سے لے کے آئے تھے، ہماری شادی ایسی ہوئی تھی، ایسے ناچ گانا ہوا تھا، سب ناچے تھے گھر والے بھی. یعنی اب گناہ بھی فخر کی چیز ہوگی. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہر گناہ ہمارے ہاں قابل فخر ہے اور ہر بے دینی ترقی کا راستہ ہے. ہمارے ہاں ترقی کا راستہ وہ ہے جس سے دین نہ ہو، جس میں دین نہ ہو، اور جہاں دین ہوگا وہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے. یہ تو ہمارا حال ہو گیا اور یہ تو ہماری سوچ ہو گئی. ہم کفریات بکنے والا، ہر کفریات بکنے والا روشن خیال ہے جو جتنی اسلام کے خلاف بیہودہ بات کرے وہ روشن خیال ہے، اسکالر ہے، جو صحابہ پہ تبرہ کرے، صحابہ کی عیب جوئی کرے، بزرگان دین کی قوم پر کیچڑا اچھالے، ہمارے نزدیک بڑا اسکالر ہے. جو جس قدر کفریات کہے ہمارے نزدیک وہ بڑا روشن خیال، بڑی اس کی ریسرچ ہے، بڑی اس کی تحقیق ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ فلاں ہے، تو بڑا مشہور ہے وہ، جو جتنا بیہودہ بولتا ہے. ہر کوئی شخص، ہمارے ہاں ہر بے دینی کا راستہ ترقی کا راستہ ہے، ہر کفر بکنے والا روشن خیال ہے. اور اگر اس پر کوئی شخص نکیر کرے یا کرنا چاہے تو وہ گردن زنی ہے، کٹ ملا ہے، دنیا کے حالات اور ضروریات زمانہ سے بے خبر ہے، جاہل ہے. یہ مولوی ترقی کا دشمن ہے، یہ ترقی کے راستے میں روڑے اٹکانے والا ہے. یہ ہوتا ہے پھر. جو ان برائیوں پر آواز اٹھائے کہ یہ قومیت، یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے، کہ اس سے اللہ کا عذاب آئے گا، کون سنتا ہے آج اس کی؟ کوئی نہیں سنتا اس کی، بلکہ اس کو یہ تانے سننے پڑتے ہیں، یہ زمانے کے ضروریات سے، زمانے کے حالات سے بالکل بے خبر ہے، جاہل ہے، دقیانوس ہے، انتہا پسند ہے. روشن خیالی کیا ہے؟ شرابی پیو، ناچو گاؤ، کپڑوں سے باہر آ جاؤ، یہ ہے روشن خیالی. اور کوئی کہہ دے کہ میاں یہ ساری بیہودگیاں ہیں، مسلمانوں کی شاع نشان نہیں ہیں، یہ حرکتیں مسلمانوں کی بالکل نہیں ہوتی، وہ کٹملا ہے، وہ انتہا پسند ہے، وہ جاہل ہے. اور یہ باتیں ہم صبح شام سنتے ہیں، یونیورسٹی میں ٹیچر سے بھی سنتے ہیں، سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں. ٹیچر پڑھاتے پڑھاتے بیچ میں اس کی زبان پہ ملا آ جاتا ہے، پھر اس کی خیر نہیں ہوتی، وہ ساری خرابی کا جڑ اس کو قرار دے، یہ خرابی ہے، ساری خرابی کی جڑ یہ. یار بیٹے، آپ لوگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، سمجھ میں مجھ تو نہیں آ رہا. آ گیا ہو، سامنے آؤ، سامنے سامنے آؤ بیٹے، سامنے آؤ. شاباش، اللہ تعالی راضی ہو بھائی، آ جاؤ، شاباش. یہ تھوڑا سا آپ کرسی ایک طرف کریں تاکہ پیچھے والی مخلوق مجھے نظر آئے. آگے آؤ، آگے آؤ، باقی آگے آؤ. یہ تو بھائی ہم روز سنتے ہیں. اب مثال کے طور پہ چند جزئیات کو بھی دیکھتے جاؤ. مذہب اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ نماز کا ہے, اور بہت سی احادیث میں نماز کے چھوڑنے والے کو کفر تک پہنچانے والا بتایا ہے. اسلام اور کفر کا امتیاز ہی نماز کو بتایا. نماز کے چھوڑنے میں کتنے کتنے دینی اور دنیاوی نقصان آتے ہیں, لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس اہم ترین فریضے کا اہتمام کرتے ہیں؟ میرے عزیزو, مسلمان اصلی شکل میں دنیا میں آئے کبھی رسوا نہیں ہوگا. یہ تو ایسا ہی ہے کہ لکڑی تو دروازہ تو نظر آ رہا, لیکن اس کے اندر سے دیمک نے سب کھا لیا, سب کھا لیا. اب وہ دروازہ ذرا بھی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا, اندر سے بالکل کھایا ہوا. ہمارے ابا اما نے نام تو مسلمانوں کا سا رکھ دیا, لیکن ان گناہوں نے میرے ایمان اور اسلام کو دیمک کی طرح کھا لیا, کھوکھلا اندر سے, کھوکھلا. صرف نام کا رہ گیا, مردم شماری میں لکھا جاتا ہے. اس کی پیدائش میں اذان تو کہی گئی, لیکن اس نے نماز ساری زندگی نہیں پڑھی. تو اس فریضے کو ہی دیکھ لو بھائی, کتنے مسلمان میرے کالج میں, میری یونیورسٹی میں, میرے دفتر میں, میرے بازار میں, میرے پڑوس میں, کتنے لوگ نمازی ہیں؟ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ مسلمان تو نماز نہیں چھوڑتا, مسلمان تو نماز نہیں چھوڑتا. ہمارے پیارے نبی کے زمانے میں جو مسلمان نہیں بھی تھے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے تھے مسلمانوں سے مفادات حاصل کرنے کے لیے, ان کو بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اس لیے کہ اس معاشرے میں کفر کی نشانی یہ تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. اور اب کیا حال, جو اس فریضے کا اہتمام کرنے والے کتنے مسلمان, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نہ پڑھنے والوں کو ٹوکنے کی بھی کسی کو مجال ہے کہ ہمارا حکمران, ہمارا سپاہی, ہمارے مشیر, ہمارے مزیر, ہمارے پولیس, ہمارا تاجر, ہمارا کارخانے والا, ہمارا ٹیچر, ہمارا پروفیسر, ہمارے اسکولوں کا مالک, ہمارا پڑوسی, کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا, کوئی ٹوک سکتا ہے؟ مجال ہے؟ کسی غریب مسلمان کو تو ٹوکا جا سکتا ہے, لیکن کسی اعلی طبقے کے مسلمان کو کہا جا سکتا ہے؟ جن لوگوں کے جیب میں چار پیسے کیا آ گئے, یا کوئی عہدہ اور منصب کیا مل گیا, مجال ہے کوئی ان کو بتائے, تنبیہ کرے؟ کیا ممکن ہے کہ ان کے عالی بارگاہ تک اس اہم فریضے کے چھوڑنے پر کوئی نکیر پہنچ سکے, کوئی بھی کلمہ اس بارے میں ان سے کہا جا سکے؟ اب تو اس قدر بیہودگی ہے کہ کوئی بھی نادان, کوئی بھی احمق کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے نماز کوئی عبادت ہے. اس کو ٹوکنا درکنار اس کی مدح سرائی کی جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے درد کا درد رکھتا ہے اور وقت کی ضرورت کو سمجھنے والا ہے. اب جو اس کے خلاف آواز اٹھائے وہ جاہل ہے، وہ دو رکعت کا امام ہے، وہ مسئلے وقت کو نہیں سمجھتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتائی، مگر ان کے پیروکاروں کا دعویٰ، جو اپنے آپ کو محمدی بھی کہتے ہیں، وہ اس کو فالتو چیز سمجھتے ہیں. نماز ایک فالتو چیز ہے، کہتے ہیں وقت نہیں ملا، وقت نہیں ملا، مصروف تھا میں. ارے تو پیدا کس لیے ہوا بھائی؟ تو پیدا ہی اللہ کی بندگی کے لیے ہوا، اس کے لیے وقت نہیں ہے. یہ واقعات ہوں اور پھر مسلمان اپنے اوپر مصائب اور حوادث کی شکایت کرے، ایسے حالات میں جو ہم پر بلائیں نازل ہوں وہ سب اس سے کم ہیں جس کے ہم اپنے اعمال کے مستحق ہو چکے. اور صرف اللہ کا رحم اور کرم ہے کہ اس کی رحمت اور علم کی وسعت ہے کہ ہم صفحہ ہستی میں آج بھی موجود ہیں، ورنہ اس لائق نہیں ہے. جتنی برائیاں ماضی کی قوموں میں رہیں اور وہ ہلاک ہوئی، آج اس امت میں وہ ساری برائیاں موجود ہیں. کیا شراب نہیں ہے؟ کیا زنا نہیں ہے؟ کیا سود خور نہیں ہے؟ کیا ناپ تول میں کمی نہیں ہے؟ کیا کرپشن نہیں ہے؟ کیا خیانت نہیں ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جو پہلی امتوں میں تھی اور مٹ گئی اور آج ہم میں ہے؟ یہ اصل میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں نا. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گھر میں سکون نہیں ہے، کبھی یہ نہیں سوچ میں آتا کہ سکون کیسے ہوگا بھائی، فجر کوئی بھی نہیں پڑتا. ہمیں یہ تو پریشانی ہوتی ہے، اماں ابا کی لڑائی بہت ہوتی ہے، بھائیوں اور بہنوں میں لڑائی بہت ہوتی ہے، سب کچھ ہے گھر میں لیکن ہر کوئی لڑتا رہتا ہے آپس میں. یہاں تک تو ہمیں نظر آتا ہے، اس سے آگے کچھ نظر نہیں آتا. ارے بھائی جہاں سارے بے نمازی ہوں گے، یا آمدنی میری اچھی نہیں ہوگی، یا صبح شام بےہودہ چیزیں ہم اسکرین پہ دیکھتے رہیں گے، تو وہاں کیا مطلب ہے؟ وہاں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا جو ہو رہا ہے. یہی ہوگا. تو یہ چیزیں کم سے کم ہمیں پتہ تو لگے کہ ہماری مرض ہے کیا بھائی، جس مرض کی آج ہم تکلیف محسوس کر رہے ہیں اور زندگی میں اس کی کڑواہٹ محسوس کر رہے ہیں، جلن محسوس کر رہے ہیں، وہ مرض ہے کیا؟ کیا پیسوں کی کمی ہے؟ کیا چیزوں کی کمی ہے؟ کیا تعلیم کی کمی ہے؟ 15-20 سال پہلے تو ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی اور سب اچھے تھے. اب تو اماں بھی ڈگری ہے، بچی کی بھی ڈگری ہے، بچے کی بھی ڈگری ہے، ابا بھی ڈگری ہے، اور سب ہی کماتے ہیں اور سکون پھر بھی نہیں. تو ہمیں پتہ تو ہو کہ اصل مرض کیا ہے ہمارا. ہم ادھر ادھر بس اوقات سر مارتے رہتے ہیں اور مرض جوں کا جوں رہتا ہے، بیماری جہاں کی جہاں ہے وہیں رہتی ہے، اور ہم زیادہ ہوئے فکر مند تو کسی کے پاس کوئی تعویذ دے دیں، کوئی تعویذ دے دیں. کچھ ہے ہمارے گھر میں، گارڈن میں ایک کاغذ بھی ملا تھا، ماسی بھی کہہ رہی تھی مجھے اس گھر میں کچھ لگتا ہے، وہ سب سے بڑی پیرا ہوتی ہے، وہ بھی جانتے ہیں نا، اور پھر بتاتی ہے میں جانتی ہوں ایک تعویذ اچھا دیتا ہے. ارے بھائی کسی کو کرنے کی کیا ضرورت ہے جب میرے گھر میں گناہ ہی اتنے ہیں، میں خود اپنے اوپر کر رہا ہوں.
نماز تو ایک رکن ہوا، اب اسلام کے باقی ارکان روزہ زکات حج میں سے کسی ایک کو لے لو اور دنیا پر ایک نگاہ ڈال کر اس کا حشر دیکھ.
اگر نماز پڑھنے والا مسلمان 10% ہے اس وقت پاکستان میں، مشکل سے ٹھیک ہے, زکات دینے والا 5% ہے اور صحیح دینے والا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے زکات کس میں نکالنی ہے دینی کہاں ہے, ٹھیک ہے, اور کہنے میں ہم مسلمان ابھی دیکھیے گا نا رمضان جائیے گا 2 صفحے رہ جائیں گے 5 صفحے رہ جائیں گے, پتہ نہیں یہ مخلوق جمعے میں کہاں سے آ جاتی, اور عید پہ تو کیا ہی باتیں, نئے کپڑے ماشاءاللہ, اللہ کی عید سے بڑی نماز فجر ہے, فجر فرض ہے عید واجب ہے, لیکن چونکہ عید میں نماز پڑھنے کا رواج ہے نا سب پڑھ لیں گے, اور فجر کا ہمارے یہاں رواج ختم ہو گیا نہیں پڑھتے, اللہ کی عید سے بڑی نماز فجر ہے وہ فرض ہے لیکن چونکہ رواج نہیں نا, عید کا رواج ہے, عید کی نماز نہ ملی بیت السلام میں تو ڈھونڈ لے کہنے کہ 9 بجے کہاں ہوتی, 10 بجے کہاں ہوتی, پہنچ جائے گا نہیں پہنچ جائے گا, تو رواج میں نا, فجر رواج میں نہیں ہے, تو مسلمان میں آج جو تھوڑا بہت دین رہ گیا نا وہ رواج والا رہ گیا, جو رواج میں ہے وہ تو ٹھیک ہے جو رواج میں نہیں تو خدا حافظ, ایسا دین بڑا مشکل ہے جو رواج میں نہیں ہے, ٹھیک ہے,
اب دوسری طرف اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے ایک نہایت معمولی سی چیز شراب ہی کو دیکھ لو, کتنے اسلام کی حمایت کے دعوے دار اور ترقی اسلام پر مٹنے والے,
ظالم کا بچہ وہ ہندو کہہ رہا ہے ہمارے نام سے تم نے شراب کے لائسنس لی ہوئی ہے بھائی پابندی لگاؤ اس پر, وہ اسمبلی میں کہہ رہا پابندی لگاؤ شراب پر, اور یہ نام نہاد مسلمان کیسے مسلمان ہیں, وہ ہندو کہہ رہا بند کرو اور یہ مسلمان کہہ رہا کھولو, لائسنس ہندوؤں کے نام پہ دیے پیتے سارے مسلمان سب بے شرم ہو گئے, شراب پیشاب سے زیادہ گندی چیز ہے, پیشاب سے زیادہ گندی چیز ہے, پیشاب میں اتنی گندگی نہیں ہے جتنی شراب میں گندگی ہے, لیکن پیشاب پینے کا رواج نہیں ہے نا, شراب پینے کا رواج ہے اس لیے اسے گندگی نہیں لگتی, میں تو نہیں پیتا میرا دوست پیتا ہے بس, تیرا دوست اگر پیشاب پی رہا بیٹھے گا اس کے پاس گھر لے کے جائے گا اس کو, پیشاب پی رہا ہے تیرا دوست روز گھر لے کے جائے گا اس گندے کو, وہ تو مجھے گندا لگے گا کیا گندا کر, ارے یہ اس سے زیادہ گندا ہے, میرے نبی نے فرمایا یہ اس سے زیادہ گندا ہے, لیکن وہ رواج میں نا, وہ رواج میں, اب یہ بیٹھا ہوا ہے وہ پیشاب پی رہا ہے کہہ رہا میں تو نہیں پی رہا, میں تو نہیں پی رہا, تو اس سے زیادہ گندگی ہے, ام الخبائث جتنی گندگی ہو سکتی ہے نا اس سب کی جڑ یہ شراب بتائی میرے نبی نے, پیارا نبی نے بتائی, ایسے شخص پیشاب پینے والے کو پھر بھی ماں بیٹی کی تمیز ہوتی ہے, شراب پینے والے کے ہاں ماں بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی, یاد رکھیں اس کو اپنی ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں رہتی, شراب پیشاب پینے والے کو ایسا نہیں ہوتا, اس سے زیادہ گندگی.
قرآن شریف میں بار بار اس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے اور صاف لفظوں میں شراب کے چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے پینے والے پر لعنت کی ہے, اس کے بنانے والے پر لعنت کی ہے, اس کے بنوانے والے پر لعنت کی ہے.
یعنی یہ اتنی گندگی ہے کہ جس کی کسی بھی طرح اس سے تعلق ہوگا سب پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. پیتا نہیں ہے بناتا ہے, پیتا نہیں ہے بیچتا ہے, پیتا نہیں ہے صرف صاف گری لے کر گیا ہے, پیے نہیں ہے صرف اس کے پیسے گنتا ہے, پیے نہیں ہے صرف بیچتا ہے. یعنی کسی بھی نسبت سے اس کی اس شرابی سے ہو گئی وہ اللہ کی لعنت کا مستحق. اتنی گندی چیز ہے یہ.
اس کے بنوانے والے پر لعنت کی ہے, اس کے بیچنے والے پر لعنت کی ہے, خریدنے والے پر لعنت کی ہے, لاد کر لے جانے والے پر لعنت کی ہے, جس کے پاس لے جائی جائے اس پر لعنت کی ہے, اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت کی ہے. دوسری حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت فرمائی ہے, اس کے بنانے والے پر, بنوانے والے پر, اس کے پینے والے پر, اٹھا کر لے جانے والے پر, جس کے پاس لے جائی جائے اس پر, اس کے بیچنے والے پر, اس کے پلانے والے پر اور پلوانے والے پر, یعنی کوئی اپنے ملازم وغیرہ کے ذریعے سے دوسرے کو پلوائے تو اس آقا پلوانا والا ہوا اور ملازم پلانے والا ہوا. اب غور کرنے کی چیز ہے اس ایک شراب کی بدولت کتنے آدمی ہیں جو اللہ کی لعنت میں داخل ہوتے ہیں, اس کے رسول کی لعنت میں داخل ہوتے ہیں. اب غور کرو جن لوگوں پر اللہ پاک اور اس کا وہ رسول جو امت پر سب سے زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والا تھا, جو ہر وقت امت کی فلاح و کامیابی میں منہمک رہتا تھا, دونوں لعنت کرتے ہوں ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا. اور جو باوجود قدرت کے اس پر سکوت کریں, نکیر نہ کریں, وہی کون سے کچھ دور ہیں. اس کے بعد اپنی حالت کو دیکھو کہ انکار تو درکنار, انکار کرنے والا, اس فعل کو برا کرنے والا کہنے والا ہو تو وہ تنگ نظر ہے.
آپ کو کوئی شراب کے خلاف بات کرے؟
یار معیشت کا بڑا حصہ ہے شراب کا. بڑا حصہ ہے ایسے معیشت کا. وہی منع کرتے انہیں کیا پتا معیشت کا کیا حال ہے ہمارے ملک کا. یہ بند ہو گئے تو کتنا معاشی نسل پہ نقصان ہو جائے گا. جاہل ہے جو اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہی سننے میں آتا ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شراب سے بچو, وہ ہر برائی کی چابی ہے. جب ہم لوگ برائیوں کے بند دروازے اپنے ہاتھ سے کھولیں پھر برائیوں کی شکایت کیوں کریں. جب ایک سچے اور پکے خبر دینے
برائیوں کے دروازہ خود کھولے. جب شرابی بیٹھے گا کسی دفتر میں, کسی ادارے میں, کسی سرکاری ادارے میں, تو کیا مطلب ہے؟ وہ گندگی کا ڈھیر بیٹھا ہے, وہ تو جس کو آئے گا لوٹے گا, جس سے لے گا رشوت لے گا, پورا ادارہ بیڑا غرق کر دے گا. ایسا ہی تو ہو رہا ہے. شرابی بیٹھے ہیں, لا دین بیٹھے ہوئی ہیں, بیڑا غرق کر رہے ہیں اس ملک کا.
اسی طرح سود ہی کے مسئلے کو دیکھ لو. اللہ تعالیٰ اس کے سچے رسول کے ارشادات کو اول غور کرو کہ اللہ جل جلالہ نے کس زور سے اس کے متعلق قرآن پاک میں تنبیہ اور ممانعات فرمائی, حتیٰ کہ اپنی طرف سے اور اپنے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو اعلان جنگ فرما دیا ہے جو سود کو نہ چھوڑیں.
جو سود کو نہ چھوڑے اللہ سے اعلان جنگ ہے. کوئی شرمندگی, کوئی افسوس نہیں بھائی, فخر فخر ہے.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, بس اگر تم ایسا کرو یعنی سود کا بقیہ روپیہ جو لوگوں کے ذمے ہیں نہ چھوڑ دو تو اعلان سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. چونکہ زمانے جاہلیت میں سود کے معاملات ہوتے تھے اس لیے حکم نازل ہوا کہ جن کا سود کا روپیہ لوگوں کے ذمے باقی ہے وہ بھی اب ہرگز وصول نہ کریں, چے جائے کہ اثر نو سود لیں. احادیث میں نہایت کثرت سے اس پر وعیدیں آئی ہیں. کئی حدیثوں میں اس قسم کے ارشادات بھی وارد ہوئے ہیں کہ سود کے 73 باب گناہ کے ہیں جن میں سے کم درجہ ایسا ہے جیسا کہ اپنی ماں سے کوئی زنا کرے.
اللہ، اب ماں سے زنا کرنا ریاض باللہ ریاض باللہ کتنا بری چیز ہے، لیکن چونکہ رواج میں نہیں ہے، سود رواج میں ہے، اس لیے سودی لین دین برا نہیں لگتا. مسئلہ یہ ہے رواج میں، جو رواج میں نہیں ہے برا لگتا. اب میرا چوکیدار نماز نہ پڑھے میری پریشانی نہیں ہے، اگر وہی چوکیدار شراب پی رہا ہو نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ بے نمازی رواج میں ہے اس لیے اس کی برائی ختم ہو گئی. شرابی اب تک اتنا رواج نہیں ہے اس لیے برا لگ رہا ہے. یہ اپنی بیٹی شرابی کو دے گا؟ نہیں دے گا. شراب پیتا بے نمازی کو دے دے گا؟ بے نمازی کو دے دے گا. اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات میں یہ بات ہے کہ نماز کا چھوڑنا شراب سے بھی بڑا گناہ ہے. لیکن مسئلہ رواج کا ہے نا، جو رواج میں نہیں ہے کسی نہ کسی درجے دماغ کے کسی خانے میں اس کی برائی موجود ہے، جو رواج میں ہے اس کی برائی ختم ہو گئی.
اور بدترین سود ہی کی طرح ہے مسلمانوں کی مسلمان کی بے عزتی کرنا.
مسلمانوں کی بے عزت کرنا بدترین سود ہے. اور کیا حال ہے سوشل میڈیا دیکھیں، اف، ٹھیک ہے نا، جب تک کسی ایک کپڑے نہ اتارے اس کا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ چلتا نہیں ہے، اس کو ویوز نہیں ملتے. جو جتنا بےہودہ کہے گا نا اس کو ویوز ملیں گے، جو سیدھی سادھی بات کرے گا اس کو تو ویوز نہیں ملیں گے. ماں تو جب تک چھچورا نہیں بنے گا ویوز نہیں ملیں گے. ماں تو چھچورا بننا پڑے گا، کچھ نیا کرے گا، کچھ نیا، کچھ الٹا، کچھ سیدھا، تب ویوز ملیں گے. اسی کو ملتے.
ایک حدیث میں ہے، ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن کی مغفرت نہیں ہے، ان میں سے سود بھی ہے. جو سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن میدان حشر میں پاگلوں کی طرح ہوگا.
پاگلوں کی طرح ادھر گرے گا، ادھر گرے گا، ادھر گرے گا، سب یہ سود خور ہے، یہ اس کی پہچان ہوگی.
متعدد حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سودی روپے کی گواہی دینے والوں پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر لعنت کی ہے. جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کریں اس کا کیا حشر ہوگا. ایک حدیث میں ہے کہ جس قوم میں زنا کاری،
اب چونکہ اس نے پڑھا ہی اکاؤنٹ سے اور اس کو تنخواہ وہاں زیادہ مل رہی ہے، چاہے اس کو سودی لین دین میں گواہ بنایا جا رہا ہے، یہ اس کا کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ معاش کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، معاش کا مسئلہ ہے، تو یہ اللہ کی لعنت کا مستحق تو ہوگا لیکن یہ اپنا پیٹ بھرنا چاہتا ہے. کیسا ہے، یعنی اللہ سے مقابلہ کر کے پیٹ بھرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ، جس اللہ نے رزق دینا ہے اسی کے مقابلے میں کھڑا ہے. یہ تو ہماری سوچ ہو گئی.
ایک حدیث میں ہے کہ جس قوم میں زنا کاری اور سود خوری عام ہو جائے اس قوم نے اللہ کے عذاب کے واسطے اپنے آپ کو تیار کر لیا.
جس قوم میں دو چیزیں ہوں گی یکے بعد دیگرے عذاب کی شکلیں آئیں گی، یکے بعد دیگرے، کہیں قحط، کہیں سیلاب، کہیں قتل و غارت، کہیں بد امنی، کہیں حکمرانوں کا ظلم، کہیں مہنگائی، کوئی نہ کوئی عذاب آتے رہے. زنا اور سود خوری اور دونوں چیزیں بڑھتی جا رہی، کم تو نہیں ہو رہی.
ان ارشادات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب آج کل کے معاملات کو شرعی قواعد سے جانچو. کتنے معاملات ایسے ہیں جن میں سودی لین دین کھلم کھلا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ سود کو جائز بتایا جاتا ہے اور اس کے جواز پر کتابیں لکھی جاتی ہیں. کوئی غریب اس کے خلاف آواز اٹھائے تو اس پر جھوٹے سچے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی بات نہ سنی جائے. یہ دو ایک مثالیں اجمالی طور پر میں نے ذکر کی ہیں. ان کے علاوہ بقیہ احکام شریعہ کو تم خود دیکھ لو، غور کر لو. جتنے احکام کرنے کے ملیں گے ان میں غفلت، سستی بلکہ انکار ہی ملے گا، اور جتنے احکام نہ کرنے کے ہوں گے، ناجائز یا جائز ہوں گے، حرام ہوں گے، ان پر جرت و بے باکی اور ان میں نہایت کثرت سے کھلم کھلا ابتلا ملے گا۔ اول تو ان پہ ٹوکنے والا روکنے والا کوئی ملے گا نہیں، اگر کسی جگہ کوئی ایک آدھ پرانے خیال والا ملے گا تو اس کا جو حشر ہو رہا ہوگا وہ بالکل ظاہر ہے۔ ان خصوصی مثالوں کے بعد اب اجمالی طور پر میں چند حدیثیں صرف نمونے کے طور پر لکھتا ہوں، جن سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کی پریشانیاں، حوادث، مصائب ہمارے خود جمع کیے ہوئے ہیں۔
یہ اصل میں وہی بتاؤں کہ ہمیں اصل مرض کا پتہ لگ جائے، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں اصل مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں حالات ایسے ہیں۔ اور یہ اللہ کے نبی نے صدیوں سال پہلے بتا دیا کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔
اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان سچا سمجھتے ہیں تو ان کی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قسم کے اعمال پر جس قسم کے عذاب اور پریشانیوں کا بتایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔
جیسے اعمال ویسی پریشانیاں، جو اللہ کے نبی نے بتایا سچے ہیں نا، پھر ایسا ضرور ہوگا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب میری امت یہ 15 کام کرنے لگے گی تو اس پر بلائیں نازل ہونے لگیں گی۔ غنیمت کا مال ذاتی دولت بن جائے،
غنیمت کا مال، قومی مال، بیت المال کا مال،
امانت ایسی ہو جائے جیسے غنیمت کا مال،
امانت کسی کا رکھوا اسے لینا مشکل،
زکوٰۃ کا ادا کرنا تاوان سمجھا جائے،
بہت مشکل ہے زکوٰۃ، نماز پڑھ لوں گا زکوٰۃ نہیں،
بیویوں کی فرما برداری کی جائے اور ماں کی نافرمانی کی جائے،
دوستوں
اور یاروں سے نیکی کا برتاؤ کیا جائے اور باپ کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کیا جائے، مسجدوں میں شور و شغب ہونے لگے، کم درجے کے لوگ،
دیکھتے رہو بیٹے یہ سب ہو رہا ہے نا،
کم درجے کے لوگ قوم کے ذمہ دار سمجھے جائیں، آدمی کا اکرام،
گھٹیے لوگ جن کا نسب خراب، جن کی نسلیں خراب، وہ قوم کے بڑے بن جائیں،
آدمی کا اکرام اس وجہ سے،
اخلاق کے لحاظ سے بالکل لے صفر،
آدمی کا اکرام اس وجہ سے کیا جائے کہ اس کے شر سے محفوظ رہیں،
ہر طرح سے کوٹی کھڑی ہو اس کے استقبال کے لیے، استقبال کی نہیں کھڑی، اس کے شر سے بچنے کے لیے،
شراب علل اعلان پی جائے، مرد ریشمی لباس پہنے، گانے والیاں مہیا کی جائیں،
گانے والیاں مہیا کی جائیں تقریبات میں،
باجے بنائے جائیں کہ عام طور سے استعمال کیے جائیں،
ہاں آلات موسیقی،
امت کے پہلے لوگوں کو یعنی صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین کو برا کہا جائے تو امت کے لوگ اس وقت سرخ آندھی اور زمین میں دھس جانے اور صورت مسخ ہو جانے کا انتظار کریں۔
جب یہ اعمال ہوں گے تو حالات بھی ایسے ہیں۔
دوسری حدیث میں بھی ان دونوں کے قریب قریب مضمون ہے، اور یہ بھی ہے کہ کم عمر بچے ممبروں پر وعظ کہنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کو شمار کیا ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو اس زمانے میں نہایت شد و مت سے عام و شایع نہ ہو؟ ایک ایک جز کو ان اجزاء میں سے لو اور دنیا کے حالات پر نظر کرو تو یہ معلوم ہوگا کہ ساری دنیا اسی میں مبتلا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت کا غلبہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں دشمنوں کا خوف ڈال دیں گے، اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوگی اس قوم میں اموات کی کثرت ہوگی، اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی اس کی روزی میں کمی ہوگی، اور جو جماعت حق کے خلاف فیصلے کرے گی اس میں قتل کی کثرت ہوگی، اور جو لوگ بدعہدی میں وعدہ خلافی میں مبتلا ہوگی ان پر اللہ جل شانہ کسی دشمن کو مسلط فرما دیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور خدا نہ کرے تم ان میں مبتلا ہو تو ان کے عذاب مسلط ہو جائیں گے۔ ایک یہ کہ جس قوم میں فاحشہ یعنی زنا وغیرہ کھلم کھلا ہونے لگے اس میں طاعون اور ایسی نئی نئی بیماریاں ہوں گی جو پہلے کبھی نہ سنی ہوں گی، اور جو جماعت ناپ تول میں کمی کرے گی وہ قحط اور مشقت اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا ہوگی، اور جو لوگ زکوٰۃ روک لیں گے ان پر بھی بارشیں روک لی جائیں گی، اگر بے زبان جانور نہ ہو تو ذرا بھی ان پر بارش نہ برسائی جائے مگر جانوروں کی ضرورت سے کچھ بارش ہو جائے، اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے وہ دشمنوں میں گھر جائیں گے، اور جو لوگ ناحق کے احکام جاری کریں گے وہ خانہ جنگی میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ مضمون تو
جب ہمارے ہاں ناحق فیصلے ہوں گے خانہ جنگی ہو رہی ہے۔
اور یہ مضمون تو متعدد روایت میں آیا ہے کہ زنا کی کثرت فقر کو پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اس میں آپس میں خون خرابہ ہوتا ہے، اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہوتی ہے اس میں اموات کی کثرت ہوتی ہے، اور جو جماعت زکوٰۃ کو روک لیتی ہے ادا نہیں کرتی اس سے بارش روک لی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں کہ جن لوگوں میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے ان کے دلوں پر رعب کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ ہر شخص سے مرعوب رہتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس امت کی ہلاکت بدعہدی یعنی وعدہ خلافی سے ہوگی۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اس امت میں ایک جماعت رات کو کھانے پینے اور لہو لعب میں مشغول ہوگی اور صبح کو بندر اور سور کی صورتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو زمین میں دھس جانے کا عذاب ہوگا، لوگ کہیں گے کہ آج رات فلاں خاندان دھس گیا اور فلاں گھر دھس گیا، اور بعض لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے جیسے کہ قوم لوط پر برسائے گئے تھے، اور بعض لوگ آندھی سے تباہ ہوں گے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ ان حرکتوں کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے، گانے والیاں رکھنے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، اور قطع رحمی کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس طاعت کا ثواب سب سے زیادہ جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، حتیٰ کہ بعض گھرانے والے گناہگار ہوتے ہیں لیکن صلہ رحمی کی وجہ سے
صلہ رحمی رشتہ داری، اس کا ثواب بہت جلدی ملتا ہے۔ سب سے زیادہ جلد عذاب لانے والی چیز ظلم ہے، جھوٹی قسم ہے، یہ مال کو بھی ضائع کرتے ہیں اور یہ چیز عورتوں کو بانج کر دیتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، آبادیوں کو خالی کر دیتی ہے، یعنی اموات کی کثرت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ ہر گناہ کا عذاب حق تعالی شانہ جب تک چاہتے ہیں مؤخر فرما دیتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کا وبال بہت جلد ہوتا ہے، زندگی ہی میں مرنے سے پہلے پہلے اس کا وبال ضرور بھگتتا ہے۔ کسی کی بھی والدین ہوں تو ہمیشہ ان سے دعائیں لیا کرو، ان کا دل خوش کر کے، اس لیے کہ اللہ کی خوشی بھی اسی میں ہے کہ والدین اس سے خوش ہوں، اور اللہ کی ناراضگی بھی اسی میں ہے کہ والدین اس سے خوش نہیں ہیں، والدین اس سے خوش نہیں۔ تو فرمایا، ایک حدیث میں آیا کہ ہر گناہ کا عذاب حق تعالی شانہ جب تک چاہتے ہیں مؤخر فرما دیتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کا وبال بہت جلد ہوتا ہے، زندگی ہی میں مرنے سے پہلے پہلے اس کا وبال اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم عفیف رہو تو تمہاری عورتیں بھی عفیف رہیں، یعنی اگر تم پاک دامن رہے تو تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں بھی پاک دامنی رہیں، اور اگر تم نے اپنی پاک دامنی میں گندگی ڈال دی تو پھر تمہارے گھر کی کوئی عورت بھی اس قرض کو چکائے گی، تمہارے گھر کی عورت بھی پھر اس قرض کو چکائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، تم عفیف رہو یعنی پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔
تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، کتنے اہتمام سے فرمایا اور فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ نیکی کا حکم کرتے رہا کرو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ حق تعالی شانو تم پہ عذاب نازل فرائیں گے اور اس وقت تم دعا بھی کرو گے قبول نہیں ہو، اس لیے کہ تم ایک ایسا گناہ کر رہے ہو جس گناہ کا نتیجہ عذاب ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں برائیاں ہوتی ہیں اور اس پر روک ٹوک بالکل نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. یہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج نئی نئی آفات، زلزلے، طوفان، قحط، ریلوں کا ٹکرانا، بسوں کا حادثہ روز مرہ کا معمول بن گیا. یہی وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج نئی نئی آفات، زلزلے، طوفان، قحط، ریلوں کا ٹکرانا، مختلف قسم کے حادثات، یا 50 مر گئے، یا 5 مر گئے، یا 10 مر گئے، یا 15 مر گئے، یوں ایکسیڈنٹ ہو گیا، یوں ایکسیڈنٹ ہو گیا، جن کی حد نہیں. نئے نئے امراض، نئے نئے مصائب روز افزوں ہیں. پہلے کبھی برسوں میں کوئی چیز پیش آتی تھی، اب تو ہر چیز، ہر روز ایک نئی کہانی ہوتی، ایک نئی مصیبت نظر آتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت لینے والے، دینے والے پہ لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ تیسرا شخص جو راشی ہے، یعنی رشوت کا بیچ میں سیٹنگ کراتا ہے، جو کیا کرتا ہے، سیٹنگ کرواتا ہے. سیٹنگ کرانے والے پر بھی اللہ کے نبی لعنت فرمائی، سیٹنگ کرانے والے. ہاں ٹھیک ہے نا، سیٹنگ کرانے والا کہا، میں تو سیٹنگ کروا رہا ہوں بس. اب دیکھو کتنے آدمی اس بلا میں مبتلا ہیں جس پر اللہ کا سچا اور مقبول رسول لعنت کرے، اس کا کیا حشر ہوگا. اب دنیا کے مظالم دیکھو، پھر سوچو جب اللہ کی پکڑ سختی سے ہوتی ہو تو مصائب اور پریشانیوں کی انتہا ہو سکتی. حدیث میں آیا، مظلوم کی بد دعا سے بچو. ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کا ارشاد ہے، میرا غصہ اس شخص پر نہایت سخت ہے جو کسی شخص پر ظلم کرے جو میرے سوا کی اس کا کوئی مددگار نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھائی ان اسباب سے بچائے جن اسباب کے پیچھے بربادی، ہلاکت، پریشانی، مصائب چھپی ہوئی ہیں. یہ وہ اسباب ہیں. اب میرے گھر میں یہ مسائل اسباب تو ہوں اور میں کہوں کہ اس کی پیچھے جو ہلاکت چھپی ہے وہ میرے گھر میں نہ آئے، تو بھائی کیسے ہوگا یار. میں چھلانگ تو آگ میں لگا دوں لیکن کہوں آگ جلائے نہیں، ارے بھائی جلنے کا سبب تم نے اختیار کر لیا، اب کہہ رہے جلوں نہیں. تو ان ہلاکت اور بربادی کے اسباب تو میں نے اپنے گھر میں جمع کر لیے، اب کہوں کہ بربادی نہ آئے تو کیوں نہیں آئے، تو آئے گی، اس کے ساتھ آئے گی، وہ تو آئے گی. تو میرے عزیزو، اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے، ہمت کرو، ہمت کرو. پانچ غلطی ہے نا، اس کو دو کر دو، دو ہے نا ایک کر دو، ایک ہے نا توبہ کر لو، کم کر، نیچے لے آؤ، نیچے لے آؤ، اور اللہ سے مانگو کہ اے اللہ اس موسم میں ہم نے ہر گناہ سے بچنا ہے، اور اللہ سے استقامت بھی مانگے انشاءاللہ. بربادی ہے نا بیٹے، ہلاکت ہے، نقصان ہے، ہے کیا اس میں. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھائی گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرمائے، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و